چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا. میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادیم حبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا. شکل بگڑی تو انہیں ساتھ پشیماں پایا. شکل بگڑی تو انہیں ساتھ پشیماں پایا. اسنام جمع ہے صنم کی. صنم پتھر کے بت کو کہتے ہیں لیکن یہاں نامحرم مراد ہے. تمام نامحرم عورتیں یا عورتوں کے لیے نامحرم مرد اور بیریش لڑکے.
عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا. شکل بگڑی تو انہیں ساتھ پشیماں پایا.
یعنی عاشق صاحب پھر پشیمان ہو جاتے ہیں جب حسن کی بگڑی ہوئی شکل دیکھتے ہیں. پہلے جوانی میں حسن تھا, پھر رفتہ رفتہ حسن جاتا رہا. حسن کی جگہ جھریوں نے لے لی, کالے بالوں کی جگہ سفیدی نے لے لی, آنکھوں پہ 12 نمبر کا چشمہ لگ گیا, دانت اکھڑ پڑے, لڑکھڑی پڑ گئی. اب پریشان ہیں, پشیمان ہیں, نادم ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کیا, فنا ہونے والی چیزوں پہ ضائع کیا.
ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا. ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا. اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا. اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا. شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا. رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک.
سالک کی معنی ہے اللہ کے راستہ چلنے والا. ہر انسان سالک ہے, اللہ کے راستے میں چل رہا ہے, لیکن کوئی سست رفتاری سے چل رہا ہے, کوئی تیز رفتاری سے چل رہا ہے, کوئی اور تیز رفتاری سے چل رہا ہے. جس کے پاس بھی کلمے کی دولت ہے وہ نفے میں ہی ہے. کلمے کی ایسی برکات ہیں کہ کلمے کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی نفے میں ہے. مومن ہر دم نفے میں ہے, ہر دم مومن کی ترقی ہو رہی ہے. یہ فرق ہے کہ نیک اور صالح مومن کی جو ترقی ہے وہ چاند کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے, اور گناہگار کی ترقی ایسے ہے جیسے بالکل کچھوا بھی کیا ہوگا, کچھوے کی کیسی رفتار ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے. ایک شخص 8 گھنٹہ مزدوری کرتا ہے اور 10 روپیہ کماتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی منٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ کما لیتا ہے. اتنا فرق ہے مومن فاسق میں اور مومن صالح میں. اس کی ترقی دونوں کی ہے, لیکن ایسی ہے ترقی نہ ہونے کے برابر اس کے مقابلے میں جو صالح مومن ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں, تقوی کے راستے میں غم آتے ہیں, غم سے گھبرانا نہیں چاہیے. جو نادان سالک ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ ارے ہم تو اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوئے تو بجائے نصرتوں کے یہاں تو حسرتیں مل رہی ہیں. تو در حقیقت یہ حسرت ہی دولت ہے ہماری, ہماری دولت یہ حسرت ہی ہے. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. یہ خون شہادت باطنی ہے, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا, اپنی ناجائز آرزو کا خون کرنا, اللہ کی مرضی کے خلاف جو تقاضا پیدا ہو, جو آرزو پیدا ہو اس کا خون کر دو. اس سے جو حسرت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں نصرت ہماری یہ حسرت ہے. ہاں یوں کہنا چاہیے کہ یہ حسرت ہماری نصرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو یہ غم عطا فرماتے ہیں. غم اولیاء ہے یہ, غم انبیاء ہے, غم اولیاء ہے. دیکھو انبیاء کو کیسے کیسی تکالیف دی گئیں, کیسا غم تھا. تمام انبیاء کو غم تھا, لیکن سردار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غم پہنچا اتنا غم کسی کو نہیں پہنچا. تو یہ تو بڑی دولت ہے, لیکن نادان لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور شیطان فوراً آ کے بہکانا شروع کر جاتا ہے. دیکھا تم تو اللہ کے راستے میں چل رہے تھے اور یہ پریشانی آ گئی, وہ پریشانی آ گئی, فلاں تمہیں کیا کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سب اس طرح سے آ کے ڈراتا ہے. تو چاہیے کہ ہمت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرے, شیطان کا بھی نفس کا بھی, ہمت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتا رہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس نادانی سے وہ نکل جائے گا. ایک دن اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حسرت کتنی قیمتی ہے, پھر تو وہ حسرت کو گلے لگائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا جو حضرت تنہائی میں پڑھ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے عظیم عطا فرمائے کہ حضرت نے حضرت والا کی باتوں کو, ملفوظات کو, ارشادات کو, حتیٰ کہ تنہائی کی باتوں کو بھی کوشش کر کے محفوظ کر لیا. جان لگا کر اپنی جان اور آرام اور ہر طرح کی زندگی اپنی پوری قربان کر دی. تو حضرت ایک دن یہ شعر گنگنا رہے تھے, خفیہ خفیہ آجا میری حسرت میں تجھے پیار کروں گا, آجا میری حسرت میں تجھے پیار کروں گا, کہ مرضی مولا ہی سے تو مجھ کو ملی ہے. غم اولیاء ہے. جس دن سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کے راستے کا غم کتنا قیمتی ہے, اس دن تو وہ چاہے گا کہ بس میری زندگی میں یہ حسرتیں ہی ہوں, کچھ اور عشرتیں نہ ہوں, حسرتیں کماؤں میں. اور ان حسرتوں کا جو بدل ملے گا اس کو دیکھ کر قیامت کے دن اچھلے گا خوشی سے. اور جو اوقات ضائع ہو گئے ہوں گے, جن اوقات میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی, ان پر خون کے آنسو بہائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. غم سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ غم ہماری دولت ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے, دشمنوں کو ایش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. لاکھ حالات ادھر ادھر ہو جائیں, زیر و زبر ہو جائیں, لیکن اولیاء اللہ کی روح ہیں اور ان کے قلب بالکل چین اور سکون سے رہتے ہیں.
رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا, نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے, نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہیں، لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا، لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا، نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہیں، لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا،
یعنی جس نے اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کیا کسی مرشد کی تربیت سے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی تجلیات خاصہ سے نواز دیتے ہیں،
جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا، عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو نے سخت پشیماں پایا، کیا کہوں آہ مرشد تھا میرا کیا ستر، کیا کہوں آہ مرشد تھا میرا کیا ستر، چشم تر نہ رہے ہو چاک گریبا پایا، چشم تر نہ رہے ہو چاک گریبا پایا، کیا کہوں آہ مرشد تھا میرا کیا ستر، چشم تر نہ رہے ہو چاک گریبا پایا، عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو نے سخت پشیماں پایا،
سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر کے واقعے کے بعد حضرت یہ لکھ رہے ہیں کہ اسیران جنگ بدر، یعنی جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک تھا۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کفار نے اور اسلام دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حقیقت کیا ہے یہ ہم مسلمانوں کا اپنا ہی قصور ہے۔ بہت سے مسلمان افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہی دین پر چلنے سے شرماتے ہیں، اپنے دین کو کمزور سمجھتے ہیں، کمزوری تو ہمارے اندر ہے اور بدقسمتی سے محرومی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، ہم نے حقائق کو دیکھا ہی نہیں، بس جو بولی دشمنان اسلام نے مشہور کر دی وہی بولی ہم بھی بولنے لگ گئے، ہم بھی جو ہے دین کے اندر نقص سمجھنے لگے، نعوذ باللہ. یہ قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ شیطان تو ازلی مردود ہے، ابدی مردود ہے، تو جب سے مردود ہوا ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ اپنے خود اور اپنے حواریوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمنی کرے اور انسانیت کو جہنم کی طرف دھکیلے، اللہ کی بغاوت کے خلاف جو اللہ کی بغاوت جو ہے وہ پیدا کرے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف لوگوں کو چلا کر جہنم میں دھکیلے. جو اس نے وعدہ لیا تھا اللہ سے اس کی تو پوری کوشش یہی ہے. لہذا شیطان اور اس کا لشکر مطلب جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر اس کی کوشش یہی ہے کہ اسلام کے خلاف جس طرح ممکن ہو مسلمان کو اپنے دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے اور شریعت کے راستے سے دور کر دے. اور ہم مسلمانوں کا قصور ہے، دشمن تو اپنا کام کر ہی رہا ہے اور جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے، اپنی تدبیر خود سوچے کہ ہم کیسے بچیں دشمن سے، بجائے اس کے ہم خود دشمنوں کے آلہ بن گئے، ان کا شکار ہو گئے. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں، ہم نے حقائق کو جانا نہیں، قرآن پاک کو پڑھا نہیں، ترجمہ اس کا پڑھا نہیں، اگر پڑھا تو گمراہوں سے پڑھ لیا، کہیں کہیں سے پڑھ لیا، کہیں نیٹ سے پڑھ لیا، جھوٹ جھوٹ باتیں پڑھ کے وہی ہوا جو جھوٹوں کا مقصد تھا کہ پٹری سے اتار دینا، گمراہ کر دینا. بعض لوگ براہ راست گمراہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ گناہوں کی لالچ دے کے بہکا دیتے ہیں، بعض لوگ دین ہی کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں، عقیدہ خراب کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہتھے کیوں چڑھے، کیوں ہم نے صحیح لوگوں کو تلاش نہیں کیا، کیوں ہم نے دین نہیں سیکھا. لہذا حضرت یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، اسلام انسانیت کو کتنا تحفظ دیتا ہے، اسلام انسان کی کتنی عزت سکھاتا ہے، اسلام مومن کی بھی عزت سکھاتا ہے اور پوری انسانیت کی عزت سکھاتا ہے، پوری انسانیت کو امن سکھاتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کسی شخص کو اذیت دینا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ویدی. ہم تو کیسے کیسے اذیت دینے والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ زبان سے بھی اذیت دینا جائز نہیں. وہ مومن کامل نہیں ہے، اس میں اسلام والی بات نہیں ہے، صفات نہیں ہے، اسلام مسلمان جیسی صفات نہیں جو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائے. اور ایک اور حدیث پاک میں، المسلم من سلم الناس، من سلم الناس، پوری انسانیت اس سے محفوظ ہو. کس کس بات سے؟ لا دمائیہم و اموالیہم، اپنی جانوں ان کی جانیں بھی محفوظ ہوں اس سے اور ان کے مال بھی محفوظ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، ایک شخص کروڑوں روپیہ فٹ پاتھ پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی اٹھانے والا بھی ہوگا. ایسے بھی حالات اسلامی معاشرے میں گزرے ہیں ہمارے. تو اسلام میں برائی نہیں ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم میں برائی ہے، ہم برے ہیں، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم زانی ہیں، ہم شرابی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو برے کام ہم کرتے ہیں، نام اسلام کا لگا دیتے ہیں. اور یہ دیکھ لو کہ یہ کمبختوں اسلام دشمنوں سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، مہلک بیماری. لیکن کسی کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے کہ ان پہ انگلی اٹھائے. ہم مسلمان تو ذرا سا کوئی کام کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پوری دنیا اسلام دشمن دنیا جو ہے وہ اس کو اچھالتی ہے، ایک نقطے کو اچھالتی ہے. اور آج ان خبیصوں سے، ان بدبختوں سے یہ بیماری پھیلی ہے، ان کی بدفعلیوں سے، ان کی بدماشیوں سے، ان کے گندے رہنے کی وجہ سے، نہاتے نہیں ہیں، استنجا نہیں کرتے، گندگی میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ بیماری ساری اس مصیبت میں ساری دنیا کو مبتلا کیا. لیکن ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ابھی اپنی نظر میں ہم ہی برے بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. بیماری کہاں سے آئی ہے؟ باہر سے آئی ہے، مسلمانوں میں تو نہیں تھی پہلے. یہ تو ان سے پیدا ہوئی ہے اور حرام چیزیں کھانے والے اور کیڑے مکوڑے گندے غلیظ جو نالیوں کے کیڑے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں کمبخت, ان سے بیماری پیدا ہوئی اور ساری مصیبت دنیا کو اٹھانی پڑ رہی ہے. مگر وہ اس معاملے میں ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تم نے ساری دنیا کو مصیبت میں مبتلا کیا. اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو جو پوری انسانیت کو تحفظ دیتا ہے, چاہے وہ ذمی کافر ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ امان طلب کرتا ہے بھلے وہ اسلام نہ لائے لیکن جزیہ ادا کرے شریعت کے مطابق, تو اس کی جان کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے ہو جاتی ہے. پھر اس کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا, پھر اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے, اس کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ باتیں یہ اسلام دشمن جو ہے اس کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بددین کرتے ہیں, بددل کرتے ہیں اپنے دین سے. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے, ہماری ناسمجھی, ہماری نالائقی, ہم نالائق ہیں کہ ہم اسلام کو برا سمجھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ برائی ہمارے اندر ہے. ہم کیوں غلط لوگوں سے دین سیکھتے ہیں, ہم کیوں اپنے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سیکھتے؟ خدا اور رسول کی بتائی ہوئی باتیں سب کتابوں میں موجود ہیں, بزرگان دین ان کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں, ان کے پاس نہیں جائیں گے. دشمنان اسلام کی باتیں خوب سن لیں گے اور یک طرفہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں بھائی ہم ہی برے ہیں, یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہی ہے, یہ بات ہے یہ بات ہے. جا کر علماء سے نہیں پوچھتے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کیسے غلط ہو سکتا ہے, احکم الحاکمین کا بنایا ہوا قانون کیسے غلط ہو سکتا ہے. یہ عقل خراب ہے ہم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے. یہ ٹی وی اور کیبل نے جو مصیبت ڈھائی ہے, گھروں کے اندر لوگوں نے اس سانپوں کے پٹارے کو لا کے رکھ لیا, نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اپنے بچپن کے زمانے سے اس زمانے کو موازنہ کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کسی بھی آدمی کو, بزرگ کو, بڑے اپنے سے بڑی عمر کے آتے کو دیکھ کے ہم جو شرارت کر رہے ہوتے تھے, گلی میں کوئی پتھر اٹھا لیا, کبھی بچے کرتے ہی ہیں, ان کو دیکھ کے ہم فوراً ایک دم سیدھے ہو جاتے تھے. اتنا ان کا ادب اور روب ہوتا تھا, چاہے اس کے داڑھی نہیں بھی ہو پھر بھی اس کا روب ہوتا تھا. آج تو بچہ بچہ جو ہے وہ بوڑھے آدمی کا پیر کچلتا ہوا چلا جاتا ہے, بدتمیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں. ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بد اخلاقی ہی بد اخلاقی سکھانے والے آلے گھر میں ہیں, بے حیائی سکھانے والے آلے گھر میں ہیں, بے غیرتی سکھانے والے آلے گھر میں ہیں. تو ادب ودب کیا چیز ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے ہم نے زمانے میں تبدیلی دیکھی کہ جس دن سے اس ملک کے اندر یہ ٹی وی آیا اسی دن سے اخلاق کی پامالی شروع ہو گئی, بربادی شروع ہو گئی. انہی دنوں سے ڈاکے, چوریاں, قتل و غارت گڑی بڑھنی شروع ہوئی. انہی دنوں سے یہ فحاشی, بے پردگی اور بے حیائی شروع ہوئی. کہ سارا دن جب دیکھیں گے یہی جانوروں کا کلچر, غیروں کا کلچر دیکھیں گے کہ وہ تو بے لباس پھر رہے ہیں, ہم کیا یہ برقع ورقع لے کے پھر رہے ہیں, زمانہ بدل گیا. ارے زمانہ بدل گیا ظالمو, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ اگر بدل گیا, پرانا تمہیں منظور نہیں ہے, تو یہ زمین کتنی پرانی ہو گئی, زمین سے نکل جاؤ. آسمان کتنا پرانا ہو گیا, آسمان سے نکل جاؤ. سورج کو پتہ نہیں لاکھوں سال ہو گئے چمکتے ہوئے, بہت پرانا ہو گیا, کوئی دوسرا سورج ڈھونڈو, نکلو یہاں سے تم. تو یہاں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی چیز, آزادی چاہیے, آزادی, ہاں, یعنی شریعت سے آزادی چاہیے, پابندی نہیں چاہیے. دیکھ لو یہ آزادی کا انجام. کسی نو مسلم عورت نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا, امریکی نو مسلم تھی, اس نے کہا تھا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. جس تہذیب سے ہم بیزار ہو چکے, جس تہذیب سے ہم تنگ آ چکے, اب ہم نے وہاں سے پلٹنا شروع کیا اسلام کی طرف, اور مسلمان ہماری جہالت کی اس انتہا کو جا رہے ہیں, اس کی طرف چل رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کلمے سے سبق حاصل کر لو کہ کون کیا کہہ رہا ہے. خود اس تہذیب والے, یہ وہ تہذیب کیا ہے, وہ بد تہذیبی تھی, اب وہ تہذیب میں آ گئے, اب معلوم ہو گیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں. اب یہ کہ ملک کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں, ڈاکے ہو رہے ہیں, تو اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے, اس میں ہم مسلمانوں کا قصور ہے, ہم دین پہ نہیں چل رہے. اگر دین سیکھیں کہ دین کیا ہے, اس میں کیا مزہ ہے, اس میں کیا حفاظت ہے, اس میں کیا برکت ہے, تو پھر معلوم ہوگا کہ دین کیا چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جنگی قیدی جو بدر کے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک، اسیران جنگ بدر. اچھا، کل ایک فرمائش تھی کہ کل کا جو حصہ ہم نے پڑھ کے سنایا تھا وہ دوبارہ سنا دیں، تو اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھ کے سنا، میں بھول گیا تھا. کل جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور پھر تھوڑا سا آگے اور پڑھ لوں گا. یہ جنگ بدر ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں زخمی ہو گئے تھے سخت، تو ان کے متعلق ہے کہ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں اپنا سر لگائے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے مبارک سے ان کا غبار وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے صاف فرما رہے تھے. اس دوران انہوں نے پوچھا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں. سبحان اللہ. اب تو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں. یعنی حضرت ابو طالب نے جو فرمایا تھا کہ یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں. یعنی اپنی پوری وفاداری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری وفاداری کا اظہار کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان تو لائے نہیں تھے، تو ان کے اشعار کا پورے مستحق حضرت عبیدہ جو ایمان والے تھے. جب عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا. یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا. اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا، ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تنے بیگانہ کاش نہ باشد. یعنی ہزار قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہوں اس ایک شخص پر فدا ہیں جو آشنائے حق ہو. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی. عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے اس کا فیصلہ کیا. اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. ادھر میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے. بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا. چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے، اس لیے انصار میں سے حضرت معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہما دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو اسے مار دیں گے یا پھر خود مر جائیں گے. اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے اشارے سے بتلا دیا. بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے. ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا، زخمی ہو گیا تھا وہ. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہا. معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے. پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی اس لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور ایک ہی ہاتھ سے پھر مصروف جہاد ہو گئے. ایک مٹھی کنکریوں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ دفعتن ان پر ٹوٹ پڑو. ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا. قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے. بھاگنا شروع کیا. مسلمانوں نے تعاقب کیا. ان میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا, جس میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے. قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ, شیبہ, ابو جہل, امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے. اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے, 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. یہ جو بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں, انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اس قدر تکالیف پہنچائی تھی مسلمانوں کو کہ بیان سے باہر ہیں. ایسے ایسے جانورانہ مظالم کیے تھے انہوں نے کہ زبان پر لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا, ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ ادھر 1000 نوجوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے کافروں کا, اور ادھر 314 آدمی اور ایک روایت میں 313. ادھر بڑے بڑے دولت مند امرا ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے تھے, اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ. ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے. ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحے کی بھرمار, ادھر صرف چند تلواریں. یورپین مورخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت, کامیابی یا ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال و دولت کے قبضے میں نہیں, بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کار فرما ہے. لیکن اسباب ظاہری کے دل دادا اور برق و بھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں. اکبر نے خوب کہا ہے, چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو, بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. اب آگے سے سنیے. اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک. اسیران جنگ بدر یعنی جنگ بدر کے قیدی جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2, 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم دیا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں, جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے. دیکھو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا اثر تھا, ورنہ ان سے جو دشمنی تھی اور اسلام کے خلاف انہوں نے جو حرکتیں کی تھیں, ان کا تو سب سے اول یہی حشر کرنا تھا کہ ان کو قتل کر دیتے, لیکن بجائے اس کے ان کو اپنے پیٹ کا پیٹ کھلا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قیمت تھی ان کے اندر. اور آج ہم مسلمانوں کو داڑھی رکھتے شرم آ رہی ہے, پردہ کرتے شرم آ رہی ہے, دین پر چلتے شرم آ رہی ہے, کسی کو ٹخنا کھولنے میں شرم آ رہی ہے, انگریزی بال رکھے ہوئے ہیں, ٹوپی سر پہ رکھنا مصیبت معلوم ہو رہا ہے. بہت ہی افسوس اور نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں تھے. ان کا بیان ہے, مجھے جن انصاری کے سپرد کیا گیا تھا جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے. اسیران جنگ کے معاملے میں بعد مشورہ صحابہ کے یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. چنانچہ 4-4,000 فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. ان قیدیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے. ان کی آواز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی. لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں کہ میرے عمے بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے. یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر چچا بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے. جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا, بلکہ عام قیدیوں کی نسبت کچھ زیادہ, کیونکہ عام اسیروں سے 4,000 اور عمرا سے کچھ زیادہ لیا گیا تھا. حضرت عباس بھی غنی تھے, ان کو بھی 4,000 سے زیادہ دینا پڑا. انصار نے بھی عرض کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے. یعنی خود صحابہ حضور کے چچا ہونے کی نسبت سے سفارش کر رہے تھے حضور کے چچا کی, مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست و دشمن سب برابر تھے. انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی اسیران جنگ میں آئے تھے. ان کے پاس فدیے کے لیے مال نہ تھا, اس لیے ان کی زوجہ نے یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو مکہ میں مقیم تھیں کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں. ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا, وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا. جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے, اس کو واپس کر دوں. صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں. ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا. ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے, اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکا کا حساب بے باک کر کے مشرف با اسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا. یا بجبر و اکراہ مسلمان کر لیا گیا. بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوا دیے, مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر پورا نہ آیا تو عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دے دیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ بن ابئی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں اس احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا. جب اس کا انتقال ہوا یہ منافق کا عبداللہ بن ابئی بہت سخت منافق تھا, اسلام کی محبت بھی جتاتا تھا اور دشمنی بھی کرتا تھا, تو جب یہ مر گیا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کرتے سے کفن بطور احسان کے اس عوض کے آپ نے اپنا کرتے سے اس کو کفن دیا. اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, یہی تمہارا فدیہ ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا. اسی سال اتوار کے روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے. اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑی گئی, رمضان کے روزے اور سبقت الفطر بھی اسی سال واجب ہوئے, عید الضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی. اسی سال ماہ ذو الحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ اس کی برکات سے ہمیں نوازے, اللہ اس کی برکات سے پوری امت کو نواز, اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما دے, دین کی قدر نصیب فرما دے, اللہ دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے, دین پر استقامت نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے چھوٹے بڑے جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے چھپ کر کیے اعلانیہ کیے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ معاف فرما دیجیے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے اے اللہ برکات نازل فرما دیجئے کرامتیں نازل فرما دیجئے اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے اے اللہ ہر مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور فرما دے تمام مسائل کو حل فرما دے ہر مسلمان کی اور مسلمہ کی اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ ہر بیماری کو دور فرما دے بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے اے اللہ بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے اے اللہ ہماری عمر میں برکت دے دے اور جو عمر میں عمر ہماری باقی ہے اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ ہر لمحے کو قدر کی توفیق دے دے اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دے یا اللہ عقل سلیم عطا فرما دے اے اللہ جہنم کے راستے سے ہمیں بچا لے شیطانی راستے سے ہمیں بچا لے گندے اور غلیظ راستے سے ہم کو بچا لے ناپاک راستے سے ہم کو بچا لے اے اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما دے اے اللہ حیات عاشقہ نصیب فرما اے اللہ حیات دوستہ عطا فرما حیات باوفا عطا فرما بے حیائی سے بے وفائی سے بے غیرتی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ عقل سلیم عطا فرما اے اللہ قلب بینا عطا فرما اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے عقل سلیم عطا فرما دے سمجھ عطا فرما دے سچے راستے پر اللہ ہم کو چلا دے دین پر استقامت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ملک سے ہر بیماری کو دور فرما دے خصوصاً اس مہلک بیماری سے اور تمام مسلمان ممالک سے اللہ اس پریشانی سے حفاظت فرما دے تمام مسلمان ممالک کی اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کے اللہ حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہو گئے اللہ ان کو صحت یاب فرما اے اللہ صحت یاب فرما اور جو چلے گئے اے اللہ دنیا سے تمام مسلمین مسلمات کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے اے اللہ ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کی بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے بغیر جذب کے تو کام چلے گا ہی نہیں ایک قدم بھی ہم نہیں چل سکتے آپ کی مدد کے بغیر اے اللہ نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کی طاقت ہے اے اللہ مگر آپ کی مدد سے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ کفار کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے ایمان کی دولت سے نواز دے اے اللہ ایمان کی دولت سے ان کو بھی نواز دے ہدایت سے نواز دے اور اے اللہ پسارے عالم میں اے اللہ آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمتِ دہر کو جگمگا دے آ کے حسنِ دعا عالم زمین پر ظلمتِ دہر کو جگمگا دے یا اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دے اپنے سچے دین کا بول بالا فرما دے ہر بھائی کو دوسرے بھائی کا معاون اور خیر خواہ بنا دے اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون اور خیر خواہ بنا دے اے اللہ بھلائی والا بنا دے حقوق کی ادائیگی والا بنا دے حق چھیننے سے ہماری حفاظت فرما حق دینے والا بنا دے اے اللہ حق دینے والا بنا دے یا اللہ چھیننے والا نہ بنا حق دینے والا بنا اے اللہ ہم سب کو ہر برائی سے بچا لے اے اللہ ہر برائی سے نفرت پیدا فرما دے ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے ہر نیکی سے محبت عطا فرما دے تمام نیکیوں سے محبت عطا فرما دے اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو نواز دے اور اے اللہ اپنے نبی کی سنتوں پر جان جی جان سے فدا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے ہمارا ہر عمل آپ کے محبوب پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو آپ جیسا ہو آپ جیسی ادائیں ہوں آپ جیسی گفتار ہو آپ جیسے اخلاق ہوں آپ جیسی رفتار ہو
اے اللہ ہماری چال ڈھال، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، سب کچھ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنا دے، ہمارا ظاہر بھی بنا دے، ہمارا باطن بھی بنا دے، اور دونوں جہان میں ہم کو کامیابی عطا فرما دے، دونوں جہان میں ہمیں سرفراز بنا دے، اے اللہ دونوں جہان میں سرفراز فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما دے، دونوں جہان میں تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے، نعمتوں کی بارش فرما دے، ہم کو اپنا پکا اور سچا اور وفادار بنا لے، اے اللہ وفادار بنا لے، بے وفائی سے ہماری حفاظت فرما، روزی میں ہماری برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، غموں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے سیراب فرما دے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سیراب فرما دے، اے اللہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز آپ پر لٹانے کی توفیق نصیب فرما دے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا، حق ادا نہ ہوا، جان دی دی ہوئی انہی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ سو جان بھی آپ پر فدا کر دیں تو بھی اے اللہ اس سودا این مہنگا نہ پڑے گا، بس آپ راضی ہو جائیں، اے میرے اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، تمام دعاؤں خیر کو اللہ آپ اپنے فضل سے ہماری قبول فرما، اور ہر مسلمان بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.